السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: الإيمان على أربع دعائم، على الصبر واليقين والعدل والجهاد. والصبر منها على أربع شعب، على الشوق والشفق والزهد والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة صلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات، ومن زاهد في الدنيا استهان بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. واليقين منها على أربع شعب، على تبصرة الفتنة وتأول الحكمة وموعظة الإبرة وسنة الأولين. فمن تبصر في الفتنة تبينت له الحكمة، ومن تبينت له الحكمة عرف الإبرة، ومن عرف الإبرة فكأنما كان في الأولين. صلوات پر یہ محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پر یہ محمد و آل محمد. یہاں ترتیب معلوم نہیں کس حکمت کے تحت اس طرح سے رکھی گئی ہے کہ اسٹیج کے سامنے کا حصہ خالی ہے اور مومنین گوشے میں، خطیب کا رخ کسی اور طرف ہے، مجمع کسی اور طرف ہے. یقیناً حکمت تو ہوگی، مومنین کے ارکام میں حکمت ہوتی ہے. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا، وسئل عن الایمان، حضرت سے پوچھا گیا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں. اس کے جواب میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک پورا خطبہ ارشاد فرمایا جو مرحوم سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں، جہاں انہوں نے مختصر حکمتیں درج کی ہیں، وہاں پر یہ مفصل حکمت بھی ذکر فرمائی ہے انہوں نے. ایمان کی حقیقت، امیر ایمان و امیر مومنین کے زبان مبارک سے، سئل عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایمان کے چار رکن ہیں، چار ارکان کے اوپر ایمان استوار ہے. پہلا رکن صبر ہے، دوسرا رکن یقین ہے، تیسرا رکن عدل ہے، و چوتھا رکن جہاد ہے. ان چار ارکان کے اوپر ایمان کی عمارت تعمیر ہوتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے، اور وہ عمارت جس کی زمین و پلاٹ مومن ہے، مومن کا دل، مومن کی جان و مومن کی روح، نفس انسان. یعنی جب ایک مومن کے اندر یہ چار رکن قائم ہو جائیں، مقام صبر حاصل ہو جائے اس کو، وہ مقام یقین پر فائز ہو جائے، اور مقام عدل و جہاد کا رکن اپنے اندر قائم کر لے، اس وقت یہ انسان مومن کہلانے کے قابل ہے. پھر حضرت نے ان چار ارکان میں سے ہر ایک کی تفسیر و تفصیل بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ صبر کے چار شعبے ہیں، ایک شعبہ صبر کا شوق ہے، دوسرا شفق ہے، تیسرا زہد ہے اور چوتھا ترقب۔ یہ چار شعبے جب انسان کے اندر وجود میں آ جاتے ہیں اس وقت انسان صابر کہلاتا ہے۔ ان چار چیزوں کے حصول کے بعد پہلا رکن ایمان کا انسان کے اندر قائم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو انسان شوق جس کے اندر آ جائے جنت کا، وہ شہوتوں سے رک جاتا ہے۔ شوق کا اثر یہ ہے کہ انسان کو ہوس اور شہوات سے روک لیتا ہے، اور جس کے اندر شفق آ جائے، خوف آ جائے، وہ محرمات سے اجتناب کرتا ہے، حرام چیز کے قریب نہیں جاتا۔ اور جس کے اندر زہد پیدا ہو جائے وہ مصائب کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، مصائب سے نہیں گھبراتا، مصائب کے اندر مقاوم و استقامت دکھاتا ہے۔ اور جو توقع رکھتا ہے، ترقب جس کے اندر پیدا ہو جائے، شوق کا ایک اور رکن ترقب یعنی انتظار، توقع، متوقع ہونا، امیدوار ہونا۔ جس انسان کے اندر توقع ہو، موت کا انتظار کر رہا ہو، یہ سرعت سے و جلدی سے راہ خیر و عمل خیر کی طرف سرعت دکھاتا ہے، جلدی کرتا ہے۔ یہ پہلا رکن ہے ایمان کا امیر المومنین علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ اور یہ بہت ہی اساسی و بنیادی نقطہ ہے مومن کے لیے، جو معرفت ضروری ہے مومن ہونے کے لیے، حقیقت ایمان ہے۔ کیونکہ ایمان سے انسان مومن ہوتا ہے، مقام مومنیت پر فائز ہوتا ہے ایمان کے حصول سے۔ اور ایمان اگر اسے معلوم ہو کیا ہے، اس وقت مومن کہلا سکتا ہے اور مومن بن سکتا ہے، مقام مومنیت تک پہنچ سکتا ہے، اگر اسے حقیقت ایمان معلوم ہو جائے۔ حقیقت ایمان معلوم کرنے کے لیے منبع ایمان و مخزن ایمان کی ضرورت ہے، جہاں سے انسان کو مستند ایمان مل جائے۔ اور سب سے عظیم منبع ایمان کا وہی ہستی ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے، جو مومنوں کے امیر ہیں، رہنما ہیں، وحادی ہیں۔ چونکہ قرآن مجید نے یہ حقائق ذکر کیے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب مومنین کے فضائل سنے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، مومن کی شان و مومن کی عظمت و مومن کا مقام جب زبان گرامی رسالت مآب سے سنا، ان کے اندر شوق پیدا ہوا مومن بننے کا اور مقام مومنیت تک پہنچنے کا۔ ہر ایک نے اپنے تئیں کوشش کی کہ میں مومن کے مقام تک پہنچ جاؤں۔ بعض ان میں سے آئے، انہوں نے آ کر دعوی ایمان کیا لوگوں کے اندر اور بارگاہ رسالت میں کہ ہم مومن ہیں۔ ان کا دعوی ایمان قبول کر لیا گیا کہ آپ حقیقتاً مومن ہیں، تصدیق ہو گئی اور تسلیم کر لیا گیا، منظور کروا لیا انہوں نے اپنا ایمان۔ اور کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے آ کر دعوی ایمان کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں اور مومنین کے مابین، لیکن ان کا دعوی ایمان قبول نہیں ہوا۔ چند مقام پر قرآن مجید نے ایسے دعوے داروں کا دعویٰ غلط قرار دیا ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ آغاز سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہ تین گروہ متقی، کفار اور منافق آغاز میں ہی قرآن نے تین گروہ بیان کر دیے۔ ہدایت الہی کے مقابلے میں تین گروہ ہوں گے، وہ جو ہدایت الہی کو قبول کر لیں گے، لے لیں گے، یعنی اتقیاء و متقین، جو ہدایت الہی کو ٹھکرا دیں گے، رد کر دیں گے، یعنی کفار، اور ایک تیسرا اور پیچیدہ گروہ بنام منافق، جو بظاہر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہوتا، یعنی چھپا ہوا کافر جو تظاہر کرتا ہے ایمان کا لیکن مومن ہے نہیں۔ اس کے بارے میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، اور بہت واضح الفاظ میں قرآن نے فرما دیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم مومن ہیں لیکن یہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ نے بھی جھٹلا دیا ان کا مومن ہونا، اور رسول اللہ نے بھی جھٹلا دیا ان کا مومن ہونا، اور مومنین کو بھی بتا دیا کہ یہ مومن نہیں ہیں، یعنی تم بھی انہیں مومن مت سمجھو، لیکن وہ خود دعوے دار تھے ہم مومن ہیں، خود اپنے آپ کو مومن پیش کرتے تھے اور مومن کے طور پر تعارف کرواتے تھے اپنا۔ وہیں پر خداوند نے فرما دیا کہ یہ دھوکہ دینے والے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں دعوی ایمان کر کے، اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، لیکن حقیقت میں یہ خود دھوکے میں ہیں۔ جو مومنین کو اور خدا کو دھوکہ دینا چاہے وہ بیوقوف ہے، وہ خود دھوکے میں ہے، چونکہ خود دھوکے میں آیا ہوا ہے، گمان کرتا ہے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اور یہی مضمون پھر تکرار ہوا، قالت الاعراب آمنا، عرب دیہاتی بدو یہ آتے تھے رسول اللہ کے پاس، آ کر کہتے تھے ہم مومن ہو گئے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے رسول ان سے کہہ دیں کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، بلکہ آپ یہ کہو کہ اسلمنا، ہم تسلیم ہوئے ہیں، ابھی مقام مومنیت پہ تم فائز نہیں ہوئے۔ بھلے یہ سائلنٹ پہ لگے ہوئے آپ کے موبائل ہیں، جب بھی کال آئے گی یہی آواز آپ سب کو سننا پڑے گی، آف کر دیں اس کو، سائلنٹ پہ رہے گا تو بار بار کال آتی رہے گی، آپ کو آواز نہیں آتی، لیکن اس کی ویوز سپیکر کے اندر سگنل منتقل ہو رہے ہیں اور مجلس متاثر ہوتی رہے گی۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ ایمان کی حقیقت سمجھنا اور کسی کے لیے ضروری ہو یا نہ ہو، مومن کے لیے ضروری ہے، وہ اشد ضروری ہے۔ ہر چیز سے پہلے اس کے لیے ایمان کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو شرف خدا نے اس کو عطا کیا ہے مومن ہونے کا، کہ سب سے عظیم ترین مقام قرآن مجید میں انبیاء و رسل و ائمہ و معصومین کے بعد عظیم ترین مقام قرآن نے مومن ہی کے لیے ذکر کیا ہے، اور جتنے فضائل ہیں قرآن مجید میں وہ مومنین کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، جتنی خوبیاں ہیں وہ سب مومنین کے لیے ذکر کی گئی ہیں، اور جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری مومنین کے لیے ہیں، جتنے وعدے ہیں اللہ کے وہ سارے مومنین کے لیے ہیں، بہشت اور اس کی نعمتیں ساری مومنین کے لیے ہیں، مقامات اخروی سب مومنین کے لیے ذکر ہوئے ہیں، یعنی یہ سب کچھ مومن کو نصیب ہوگا جو مقام مومنیت پر فائز ہو جائے۔ مقام مومنیت پر فائز، کچھ لوگ دعوے دار ہیں جو قرآن جھٹلا رہا ہے کہ تم ابھی مومن نہیں ہو۔ اگر یہ آیات نہ ہوتی جن میں لوگوں کا ایمان جھٹلایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے کہ تم مومن نہیں ہو، پھر آسان تھا دعوی ایمان کر کے مومن میں اپنا نام، مومنین میں اپنا نام لکھوایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ بعض نے دعوی ایمان کیا، دعوے دار بنے اور ان کا دعویٰ جھٹلا دیا گیا، اب اس لیے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دعوی ایمان بغیر دلیل کے و بغیر حقیقت کے قبول نہیں ہوگا، دعوی ایمان حقیقت ایمان کے ذریعے قبول ہوگا۔ حقیقت ایمان کیا ہے اسے جاننا ضروری ہے، اور قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حقیقت ایمان کی بہت وضاحت و تفصیل و تفسیر بیان کی ہے، اور انبیاء نے و معصومین علیہ السلام نے ایمان ہی کی تشریح کی ہے، جس کا ایک نمونہ یہ قول حکیمانہ و خطبہ حکیمانہ ہے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، چند ایک تمہیدی بیان میں مختصر سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس خطبے کی فضا میں آ جائیں ہم ذہنی طور پر۔ ابھی ہم لاہور میں ہیں اور امامیہ کالونی میں ہیں، مسجد میں بھی ہیں لیکن امیر المومنین کی مجلس میں نہیں ہیں۔ ابھی ذہنی طور پر اس فضا میں آنا ضروری ہے، ذہنی طور پر آ جائیں ہم۔ ظاہر ہے ذہنی طور پر ہم بہت ساری جگہوں پر ہوتے ہیں، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی مشکلات میں ہے، کوئی گھر میں ہے، کوئی اور کسی چکر میں ہے، بالآخر ہر ایک کا ایک ذہنی رجحانات ہیں، ان رجحانات کو رکھیں، نکالیں نہیں، لیکن کسی بھی مطلب کو سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر اس فضا اور ماحول میں جانا ضروری ہے۔ اگر انسان ذہنی طور پر اس ماحول میں نہ جائے وہ حقیقت کتنی ہی واضح ہو وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بینات نازل کیے ہیں، بینات یعنی بہت واضح چمکتی ہوئی چیزیں، روشن، یعنی آپ یوں کہیں کہ چودھویں کا چاند، بلکہ چودھویں کا چاند بھی نہ کہیں، دوپہر کا سورج، سورج دوپہر کے وقت کتنا چمک رہا ہوتا ہے لیکن کچھ کو نظر نہیں آتا، اتنا واضح سورج چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، خفاش کو نظر نہیں آتا۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس کی دید میں اور اتنی واضح روشن چیز کو دیکھنے میں رکاوٹ ہے، ایک اس کے وجود کے اندر رکاوٹ ہے، چمگادڑ کے اندر نور نہیں دیکھ سکتی، سورج کو نہیں دیکھ سکتی، سورج کی روشنی و تابانی یہ نہیں دیکھ سکتی، عاجز ہے وہ۔ اسی طرح انسان کا ذہن بھی بعض اوقات آمادہ نہیں ہوتا، اس فضا میں نہیں ہوتا، چونکہ اس ماحول میں نہیں ہوتا جس ماحول کی وہ حقیقت ہے، لہذا اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، اگرچہ وہ حقیقت بہت ہی واضح اور روشن ہو۔ مثلا آپ غم زدہ ہیں، مصیبت زدہ ہیں خدا نخواستہ، اور اسی وقت آپ کا ایک کوئی آشنا نظر آیا آپ کو، اور آپ نے دیکھا بھی اس کو، آپ نے اسے ہاتھ بھی ملایا، الیک سلیک بھی ہوئی، احوال پرسی بھی ہوئی، لیکن آپ متوجہ نہیں ہوئے ملنے کے باوجود کہ یہ میرا دیرینہ دوست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہنی طور پر آپ اس غم کی فضا میں ہیں، ذہنی طور پر آپ اس مصیبت کی فضا میں ہیں، ذہنی طور پر آپ کسی الجھن میں گرفتار ہیں، ذہنی طور پر ابھی یہاں نہیں ہیں، اس لیے یہ واضح حقیقت دوست، دیرینہ، ساتھی، عزیز، رشتہ دار ہاتھ ملا رہا ہے، بات کر رہا ہے، احوال پرسی کر رہا ہے، لیکن میں متوجہ نہیں ہوں۔ ذہنی فضا ہموار ہونا اور ذہنی طور پر اس حقیقت کے ماحول میں جانا بہت ضروری ہے۔ حکمت اسی کو کہتے ہیں کہ حکیمانہ قول یہ نہیں ہے کہ آپ جس فضا میں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، ہمارا کام بات کرنا ہے کسی نے سنی ہے یا نہیں سنی، بلکہ انبیاء کرام زیادہ محنت و کوشش مطالب بیان کرنے میں نہیں ان کو کرنا پڑتی تھی، ذہن ہموار کرنے میں زیادہ کوشش کرنا پڑتی تھی ان کو۔ مطالب بیان کرنے میں تھوڑا وقت لگتا تھا، ذہن ہموار کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کو مبعوث فرمایا لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ پہلے لوگوں کی فکر کو اجاگر کریں، فکر کو جگائیں۔ جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جذبات ابھارتے ہیں، جذبات ابھار کے پھر وہ مطلب بیان کرتے ہیں جو انہیں کرنا ہے۔ فرض کریں اگر کسی نے احتجاج کرانا ہے، ریلی نکالنی ہے، تو ایک اناؤنسمنٹ نہیں کر دیتے، مثلا یہ ہمارے عزیز اسٹیٹ سیکرٹری جو انہوں نے اناؤنس کیا مثلا، وہ ان کو کہیں جی اناؤنس کر دیں بھائی ریلی ہے آ جائیں، اور یہ بھی اپنے انداز سے اناؤنس کر دیں جی بھائی ریلی ہے آ جائیں، کوئی بھی نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ چونکہ آمادہ نہیں کیا ان کو، تیار نہیں کیا ان کو. لیکن اگر یہی عزیز کھڑے ہو کر پہلے آپ کو خوب جوش ملائیں، پہلے جذبات ملائیں، پہلے آپ کے جذبات ابھاریں، اور جذبات ابھار کے پھر آپ کو کہیں بھائی ریلی میں جانا ہے، سب کے سب ریلی میں جائیں گے. یعنی تیار کیے بغیر، ذہن تیار کیے بغیر اعلان سے کوئی بھی نہیں جاتا، نہیں آتا. اور تیار کر کے اگر اعلان کیا جائے، اعلان نہ بھی کیا جائے، تیار کر دیا جائے، لوگ خود ہی آ جاتے ہیں میدان کے اندر. انبیاء کرام پہلے آتے تھے لوگوں کے افکار و لوگوں کی عقول کو ابھارتے تھے، جذبات نہیں ابھارتے تھے. یہ انبیاء کی تبلیغ کا طریقہ تھا کہ جذبات سے انسان حقائق نہیں سمجھ سکتا، جذبات سے کچھ حرکتیں کر لیتا ہے، لیکن حقیقت کو سمجھنا، حق کو سمجھنا اور دین کو سمجھنا، اس کے لیے جذبات سے زیادہ عقول کی ضرورت ہے، عقل ابھارنا ضروری ہے. لہذا انبیاء جذبات ابھارنے کے بجائے لوگوں کی عقل ابھارتے تھے، عقول ابھارتے تھے. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، لوگوں کی عقل ابھاریں. اس لیے کہ دین کا مخاطب عقل ہے، یہ دین کے حقائق، تعلیمات دین، وحی خدا اور تعلیمات اہل بیت عقل کو سمجھ میں آتی ہیں، جذبات کو سمجھ میں نہیں آتی. خب ابھی ہم جذبات میں لا کر لوگوں کو امیر المومنین کا کوئی قول نقل کریں ان سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر عقل ابھاریں، وہ خوب ابھاریں، اتنی ابھاریں کہ بھڑک اٹھے عقل، اور اس وقت آپ امیر المومنین کے خطبے پڑھیں، پھر سب کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. انبیاء پہلے مخاطب سازی کرتے تھے، یعنی اپنے مخاطبین کو ذہنی طور پر اس فضا میں لے آتے تھے، اس ماحول میں لے آتے تھے جس ماحول میں لانا چاہتے تھے، اور جس ماحول کے حقائق ان کے سامنے بیان کرتے تھے. اس لیے ہم بھی ذہنی طور پر اس ماحول میں آ جائیں جہاں امیر المومنین کا یہ کلام نورانی ہمیں سمجھ میں آ جائے. یہ حکمت نمبر 30 ہے اس ترتیب کے مطابق جو مرحوم مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ ہے. اس ترتیب کے لحاظ سے یہ حکمت نمبر 30 بنتی ہے نہج البلاغہ کی. اگرچہ حکمتیں مختصر جملے ہیں، لیکن اتفاق سے یہ حکمت ذرا مفصل ہے، ایمان کی تشریح و کفر کی تشریح کی گئی ہے. ایمان معلومات کو نہیں کہتے، معلومات انفارمیشن کو ایمان نہیں کہتے. خوب ہمیں معلومات ہیں، بہت ساری ہیں، دنیاوی مسائل کی معلومات ہیں، دینی مسائل کی معلومات ہیں، ہر موضوع کے بارے میں انسان معلومات حاصل کر سکتا ہے، اور آج کل زیادہ آسان ہے معلومات. پہلے کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں، آج کل ٹی وی چینل، ریڈیو، وہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو وسیع معلومات دے دیتے ہیں، لیکن یہ معلومات ایمان نہیں کہلاتی، معلومات کہلاتی ہیں. معلومات کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت جس کو ہم کہیں علم، علم بھی ایمان نہیں ہے. علم و آگاہی یہ بھی ایمان نہیں ہے، معلومات بھی ایمان نہیں ہے اور علم بھی ایمان نہیں ہے. میں منبع ابھی سے عرض کر دوں آغاز میں ہی اس گفتگو کا، اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں فرصت ہو اتنی، اور یہ بدعت انجام دینا چاہیں آپ مطالعہ والی، کیونکہ نہیں کرتے نا مومنین مطالعہ نہیں کرتے کہ کہیں کفارہ نہ دینا پڑ جائے ہمیں مطالعہ کرنے سے. ایک جوان نے آ کر کہا کہ میں کتاب نہیں پڑھتا ہوں. میں نے ان سے تقاضا کیا جوانوں سے کتاب پڑھا کریں، مطالعہ کیا کریں. مجلس کے بعد آیا اور آ کر کہا کہ میں مطالعہ نہیں کرنا چاہتا اور کروں گا بھی نہیں. کیوں بھائی اتنے جذبات میں کیوں کہ مطالعہ نہیں کرو گے؟ کہتا ہے مطالعہ کرنے سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک پیسہ ضائع ہوتا ہے، ایک عمر ضائع ہوتی ہے. پہلے پیسہ دے کے کتاب خریدو اور پھر وقت لگا کر اسے پڑھو، تو دو چیزیں ضائع ہوتی ہیں، وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، اور میں دونوں بچانا چاہتا ہوں، لہذا نہ پیسہ ضائع کرنا چاہتا ہوں اور نہ عمر ضائع کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ مومنین اسی وجہ سے نہیں پڑھتے, عمر بچاتے ہیں اور پیسہ بچاتے ہیں, اس لیے یہ عمر جو بچائی ہے انہوں نے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے, ورنہ اگر پڑھتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا, عمر ضائع ہو جاتی ان کی. نہ عزیز من, پڑھیں, آپ مطالعہ کریں, وسیع مطالعہ کریں, وہ خوب مطالعہ کریں. علم اور ایمان کی باس شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا, اگرچہ وہ مختصر ہے لیکن دقیق ہے, وہ اچھی باس ہے, عالمانہ باس ہے, اور وہ کتاب چند دفعہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. پہلی دفعہ پڑھیں گے تھوڑا آشنا ہوں گے ان کے طرز کلام سے, دوسری دفعہ پڑھیں گے کچھ کچھ مطالب آپ کو سمجھ میں آئیں گے, تیسری دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ پوری کتاب سمجھ میں آ جائے گی. ایسی ہوتی ہیں عالمانہ و علمی کتابیں, وہ اخبار کی طرح نہیں ہوتی, انفارمیشن یا نیوز نہیں ہے, بلکہ علم ہے, عالمانہ باس ہے, دلیل ہے, استدلال ہے, وہ تھوڑی محنت سے غور کرنے سے حاصل ہوتا ہے. وہ کتاب ہے شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی, جو انہوں نے فارسی نام ہے اس کا مقدمہ ورجہان بھی نہیں ہے اسلامی, اس کی پہلی کتاب ہے انسانوں ایمان کے نام سے ہے, اور اس کے اندر شہید مطہری نے ایمان اور علم کے درمیان فرق بیان کیا ہے. مطالعے کے لیے منبع و ایڈریس آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, جن کو توفیق ہے انشاءاللہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریے گا. انشاءاللہ چھپی ہوئی ہے اردو میں, ہر چند ترجمہ اتنا اس کا دقیق نہیں ہے لیکن پھر بھی گزارا ہے, غنیمت ہے, جو ہوا ہوا ہے وہ بھی غنیمت ہے, وہ ترجمہ پڑھیں انشاءاللہ. جن کو فارسی آتی ہے وہ متن سے پڑھیں. علم بھی ایمان نہیں ہے, معلومات بھی ایمان نہیں ہے, اور اسی طرح ایک اور چیز جس کو اکثر ہم ایمان سمجھ بیٹھتے ہیں وہ بھی ایمان نہیں ہے, اور وہ ہے ذہنی کیفیت, ذہنی حالت انسان کی, جو تخیل سے بھی بن جاتی ہے, توہم سے بھی بن جاتی ہے, اور انسان اس کو ایمان سمجھ بیٹھتا ہے, جی میرا ایمان ہے اس چیز کے اوپر. یہ ایمان نہیں ہے, آپ کا توہم و گمان ہے, نہ کہ ایمان ہے. ذہنی کیفیات انسان کی, چونکہ انسان کا ذہن بہت ساری خوبیاں رکھتا ہے, ان میں سے ایک خوبی یہ رکھتا ہے کہ جو اس کو تلقین کی جائے وہ اس پر اثر کرتی ہے, تلقین مانتا ہے, تلقین قبول کرتا ہے. جس طرح مردے کو قبر میں لٹا کے تلقین کرتے ہیں اس کو, اسی طرح زندہ انسانوں کو بھی تلقین کی جاتی ہے. تلقین یعنی کسی کے ذہن میں ایک بار بار دہرانا, ڈالنا. مثلاً عموماً گھروں کے اندر ماں باپ شروع کرتے ہیں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے تلقین سے آغاز کرتے ہیں. کس سے شروع کرتے ہیں؟ نکمے, نکھٹو, نالائق, دیکھ وہ تیری خالہ کا بیٹا کتنا لائق ہے, تو بہت نالائق ہے, تیرے چچا کا بیٹا بہت لائق ہے, تو نالائق ہے, پڑوسی بہت لائق ہیں, تو نالائق ہے, تیری کلاس کے اور بچے بہت لائق ہیں اور تو نالائق ہے. یہ جو بچے کو روز کبھی ماں, کبھی باپ, کبھی بہن, کبھی بھائی, کبھی دوسرے روز اس کو سناتے ہیں کہ تو نالائق ہے, یہ تلقین ہے. اور آہستہ آہستہ وہ پہلے دن اس کو بری لگتی ہے بات, لیکن جب چند دفعہ اور بار بار سنتا ہے تو پھر قبول کرتا جاتا ہے کہ میں واقعاً نالائق ہوں. اور اچھا خاصا ذہین بچہ, لائق بچہ, فطیم بچہ, انٹیلیجنٹ بچہ بھی آپ دیکھیں نالائق ہو جاتا ہے, نمبر لینا چھوڑ دیتا ہے, بات سمجھنا چھوڑ دیتا ہے, اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. ماں باپ نے تلقین کر کے اس کو نالائق بنا دیا, نالائق ہونے کی تلقین کی, اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتے رہے ڈالتے رہے, تکرار کرتے رہے, وہ مان گیا کہ میں واقعاً نالائق آدمی ہوں. یا اگر کسی کو آپ اسی طرح کا کوئی اور کہیں سست ہے, تو بہت سست آدمی ہے, اب آپ روز اس کو سست سست, وہ چست بھی ہوا تو آہستہ آہستہ سست ہو جائے گا, چونکہ سنتا ہے جب دوسروں کی زبانی اپنے بارے میں تو باور کر لیتا ہے, مان لیتا ہے, خصوصاً جب بڑوں سے سنتا ہے. عموماً کلاسوں میں ٹیچر یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچوں کو بہت کچھ القابات دیتے ہیں کلاسوں میں, خود ٹیچر تھک جاتا ہے, محنت کم کرتا ہے, یا حق ادا نہیں کرتا تدریس کا تو عموماً اپنے شاگردوں کو متہم کرتا ہے کہ تم نالائق ہو، تم محنتی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک طالب علم بتا رہے تھے کہ مجھے استاد نے کہا ہے کہ تم کاپی لے ہو، ڈائری لے ہو، میں لکھ کے دیتا ہوں، تم کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ خوب جس استاد اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے وثوق کے ساتھ، اتنے اطمینان کے ساتھ جب اپنے شاگرد کو کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں بن سکتا، یہ تلقین ہے کچھ نہ بننے کی، اور وہ شخص واقعاً کچھ بھی نہیں بنتا چونکہ استاد نے اس کے ذہن میں یہ تلقین ڈال دی ہے۔ ان باتوں کو تلقین کہتے ہیں، یہ جو روز ہم سنتے ہیں یہ تلقینات ہیں جو ہم پر بھی کی گئی ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ بھلے تلقین کریں اچھی، لیکن یہ تلقین نہ کریں کہ آپ نالائق ہو، آپ نافہم ہو، آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے، آپ نکمے ہو، آپ سست ہو، آپ کچھ بھی نہیں بن سکتے، ہرگز یہ تلقین نہ کریں۔ حتیٰ اگر نالائق بچہ بھی ہے اس کو یہ تلقین نہ کریں۔ اگر آپ نالائق بچے کو روز کہو کہ ماشاءاللہ تو بہت لائق بچہ ہے، آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ آپ کی یہ تلقین اس پر اثر کرتی ہے، اور تلقین سے اثر لے کر وہ آہستہ آہستہ لائق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان تلقینات جو انسان یا خود اپنے آپ کو کرتا ہے یا دوسرے ہمیں کرتے ہیں تلقینات، دراصل ہمارا ذہن تلقینات سے بنا ہوا ہے۔ ابھی جو ہم نے نظریات قائم کیے ہوئے ہیں یہ نظریات ایمان نہیں ہیں، یہ سب تلقینات ہیں۔ کچھ ممبر سے تلقینات سنی ہیں ہم نے، کچھ کسی بزرگ کی محفل میں تلقینات سنی ہوئی ہیں ہم نے، کچھ کسی گروہ کے اندر بیٹھنے سے تلقینات سنی ہوئی ہیں، کچھ کسی محلے کے اندر رہنے کی وجہ سے تلقینات ہم پر کی گئی ہیں، اور کچھ کسی سلسلے سے منسلک ہونے کی وجہ سے، میڈیا سننے کی وجہ سے تلقینات کی گئی ہیں۔ لہذا یہ میڈیا بھی نیوز نہیں دیتا بلکہ تلقینات کرتا ہے، روز آپ کو تلقین کرتا ہے، اور جو تلقین کرتا ہے وہ ساری باتیں ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، یعنی ذہن لیتا ہے، اثر لیتا ہے ان چیزوں کا، اور آپ کے ذہن کے اندر وہ بات راسخ ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے۔ اس کو بعض اوقات ہم غلطی سے ایمان کہتے ہیں کہ یہ ایمان ہے، کہتے ہیں میرا ایمان ہے یہ ہوگا اور یوں نہیں ہوگا۔ نہ، یہ ایمان نہیں ہے، یہ تلقینات کے نتیجے میں بنی ہوئی آپ کی ذہنی کیفیت ہے، یہ ذہنی کیفیت ہے، تخیلات کے ذریعے سے، توہمات کے ذریعے سے یہ ذہنی کیفیت ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پر ہوا ہوا بھی ہے تجربہ، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم پر بھی تجربہ ہوا ہوا ہے، اور جو ہمارے ذہن میں قائم ہے سب کچھ، خوب یہ سب تلقینات ہیں، در حقیقت ایمان نہیں ہیں یا کیفیات ذہنیہ ہیں۔ آپ تجربے کے طور پر کسی کو بٹھا کر اسے دیکھیں، مثلا ٹھیک ٹھاک صحت مند انسان ہے، اور آپ اسے کہیں کہ آپ کا چہرہ زرد ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقہ بنا ہوا ہے، اور لگتا ہے کہ آپ بہت شدید بیمار ہیں۔ چونکہ صحت حساس چیز ہے، جو ہی سنتا ہے دھیان دیتا ہے آپ کی بات پر، اور پہلے تو کہے گا نا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، خوب آپ دوسرے دن پھر اس کو کہیں کہ آپ کا رنگ زرد ہے، رنگ پیلا پڑ رہا ہے، آپ کا رنگت اڑی ہوئی ہے آپ کی، اور لگتا ہے کہ آپ کسی بہت مہلک بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ تین چار دن مسلسل اگر اس کو یہ کہتے رہیں تو آخر میں دیکھیں گے کہ وہ واقعاً بیمار ہو جائے گا، وہ بستر پہ لیٹ جائے گا، وہ بستر پہ لیٹ جائے گا، کراہنا شروع کر دے گا، کہے گا طبیب لاؤ، ڈاکٹر لاؤ، علاج کراؤ میرا۔ ڈاکٹر آ کے اس کو ہر طرح سے چیک کرے گا، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن وہ ہے بیمار ہے، چونکہ تلقین کے ذریعے آپ نے اس کو بتا دیا کہ آپ بہت شدید بیمار ہو۔ عموماً جو بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو عیادت کا فلسفہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو حوصلہ دو، اسے کہو کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، عنقریب ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ جیسے بہت سارے بیمار ٹھیک ہو گئے ہیں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں اس کو، مثلا ملیریا ہے، کہتے ہیں یہ تو ڈینگی ہے، بہت خطرناک ہے، اور خبروں میں آیا ہے کہ ابھی تک 200 مر چکے ہیں۔ ہاں، فوراً اس کو کہتے ہیں کہ کیا آپ کے مثلا پلیٹس کہاں پہنچے ہیں، او ہو ہو یہ تو بہت خطرناک حد تک، آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ بس آخری رات ہے آپ کی، وہی ڈیر ہو جاتا ہے۔ یہ تلقین ہے، حالانکہ صحت مند ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کو، تلقینات اتنا اثر کرتی ہیں. یہ ایمان نہیں ہے عزیزان، خواہ وہ دینی مسائل کے بارے میں تلقینات ہوں یا دنیاوی مسائل میں. میں نے عام روزمرہ زندگی کی مثالیں دی ہیں، لیکن دینی مسائل بھی یوں ہی ہیں، تلقینات ہیں. مثلا آپ مجلسے سنتے ہیں، ممبر سے آپ کو سنائی جاتی ہیں باتیں، وہ بہت ساری باتیں تلقین ہیں، تلقینات ہیں. اور جیسے جیسے تلقین کوئی کرتا ہے، ہماری ذہنیت اسی طرح بنتی جاتی ہے. اب دو قسم کی تلقینات ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو کہیں عارفانہ نگاہ رکھتے ہیں، ان کو ہر آدمی مومن نظر آتا ہے، ہر ایک کو جنت دے کے جاتے ہیں، ایمان کے اعلیٰ درجوں پر فائز کر کے جاتے ہیں. بعض مصلحین ہیں، ان کو وہ بدبین ہیں، ان کو ہر آدمی معاذ اللہ فاسق و فاجر نظر آتا ہے. اگر داڑھی نہ ہو اس پر اعتراض، داڑھی ہو مونچھ تھوڑی سی بڑی ہو اس پر اعتراض، اگر مونچھ بھی ٹھیک ہو داڑھی بھی ٹھیک ہو بال تھوڑے سے بڑے ہوں پھر بھی اعتراض، اگر جراب پہنی ہوئی ہو تو بھی اعتراض، جراب نہ پہنی ہوئی ہو تو بھی اعتراض، ہر صورت میں، چونکہ ان کو کسی نہ کسی صورت میں فاسق ثابت کرنا ہے. اب یہ مصلحین کا ایک طریقہ ہے، بیٹھتے ہی ممبر پر مخاطبین کو کیا سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایمان میں داخل نہیں ہے، بہت دور ہو، ایمان آپ سے دور ہے اور آپ ایمان سے بہت دور ہو. وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، تلقین کرنے سے یہ مطلب تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے، سنایا ہے آپ کو، شاید وہ فرضی ہوگا، ایک حقیقی بات. ایک مجتہد مشہد مقدس میں تھے، فوت ہو گئے، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں رحمت فرمائی، بہت اچھی شخصیت تھے، معروف شخصیت تھے. ان کے پاس ان کے مرید گئے پاکستان سے، اور انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے، کسی اپنے شاگرد سے پوچھا ہوا تھا کہ یہ پاکستانی میرے پاس آتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی زبان میں ان کا شکریہ ادا کروں، تو آپ مجھے سکھاؤ وہ جملہ تاکہ میں ان کی زبان میں. حاجی آغا کو پتا ہے، جناب آغا مظفری جانتے ہیں ماجرا. انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ جملہ کہ میں جب پاکستانی زائرین آئیں یا ملاقاتی مرید میرے مقلد آئیں تو میں انہی کی زبان میں شکریہ ادا کروں. چونکہ خوش ہوتے ہیں لوگ، مثلا آپ جائیں اپنے مرجع تقلید کے پاس جو عرب زبان یا فارسی زبان ہے، اور وہ پنجابی میں آپ کا شکریہ ادا کریں، یا پشتو میں یا بلتی میں مثلا آپ کا شکریہ ادا کریں تو بہت خوش ہوتا ہے انسان. سرائکی میں شکریہ ادا کریں. انہوں نے بھی اسی غرض سے ان سے پوچھا اپنے شاگرد سے کہ مجھے جملہ بتاؤ. اس شاگرد نے، وہ ذرا شریر مزاج تھا، شرارت تھی اس کے ذہن میں، اس نے شکریہ کے بجائے ان کو نامناسب جملہ بتا دیا، توہین آمیز جملہ. وہ شکریہ کے بجائے اس سے توہین ہوتی تھی. اب یہ اس شرارتی شاگرد کا کام تھا، اس نے اپنے ذہن میں ایک شوخی کرنا چاہی، مذاق کرنا چاہا. باہر کے اس جملے کا مطلب یہ بنتا تھا کہ تم لوگ حلال زادے نہیں ہو. اس نے جملہ یہ بتایا مجتہد کو کہ یہ شکریہ ہے، یعنی جب آپ کے سامنے آ کر بیٹھے تو یہ کہنا انہیں. اور معنی کیا بنتا تھا اس کا، کہ تم سارے حلال زادے نہیں ہو. یہ گئے لشکر، پورا کاروان سارا جا کر ان کا ہاتھ چوما، قدم چومے، عزت تواضع جس طرح علماء سے ملا جاتا ہے، بہت ان کے احترام کیا انہوں نے، جھکے بیٹھے. بیٹھنے کے بعد انہوں نے اب اپنی طرف سے احوال پرسی شروع کی، اور احوال پرسی وہی جو شاگرد نے جملہ بتایا تھا اسی سے آغاز کیا انہوں نے، اور اپنے گمان کے مطابق کیا پوچھ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہو، آپ ٹھیک ہو مثلا، یا شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے ہو، خوش آمدید. تو جملہ جو تھا اس کا معنی یہ بنتا تھا کہ معاذ اللہ تم حلال زادے نہیں. انہوں نے جو جملہ سنا تو رونے لگے، وہ سارا کاروان رونے لگا، اور وہاں سے روتا ہوا اٹھ گیا اور حرم امام رضا علیہ السلام میں جا کر روتے رہے. انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بس ان کا کام مسلسل رونا، حرم میں روتے، ہوٹل میں جاتے وہاں روتے. اور ایک عالم دین گئے، انہوں نے جا کر ان سے پوچھا کہ کیوں روتے ہو اتنا، حرم میں تو چلو امام کی وجہ سے روتے ہو، زیارت کے لیے روتے ہو گے، لیکن ہوٹل میں کیوں رو رہے ہو، خیابان میں، ٹیکسی میں کیوں رو رہے ہو، آپ کا رونا ختم ہی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ بس آج ہمیں ایک حقیقت پتہ چل گئی ہے جو پہلے معلوم نہیں تھی. کہا کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ ہم حلال زادے نہیں. کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ ہم فلاں مرجع تقلید کے پاس گئے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں یا جن کے مرید ہیں ہم، انہوں نے بیٹھتے ہی ہمیں ہماری زبان میں کہا، حالانکہ وہ ہماری بولی نہیں جانتے، جو ہی ہم بیٹھے تو ہماری زبان میں انہوں نے کہا۔ اور ظاہر ہے یہ تو عالم غیب کی خبریں رکھتے ہیں، یہ تو انسان کا نسب بھی جانتے ہیں، یہ تو سب حقیقت جانتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم سارے رو رہے ہیں۔ وہ عالم دین آئے بزرگوں کے پاس، کہا کہ آپ نے کیا کہا کاروان والوں کو، اپنے مریدوں کو؟ انہوں نے کہا میں خود حیران ہوں، میں نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے رونا شروع کیا اور اٹھ کے چلے گئے یہاں سے۔ انہوں نے کہا کیسے شکریہ ادا کیا آپ نے؟ کہا میں نے انہی کی زبان میں شکریہ ادا کیا۔ ابھار گئے وہ، انہوں نے پوچھا کہ کیا جملہ تھا، انہوں نے بتایا، پھر انہوں نے تصدیق کی کہ یہ تو نامناسب جملہ ہے، بہت ناموزوں جملہ ہے، اور وہ تو رو رہے ہیں ابھی جب سے آپ کے پاس سے اٹھ کے گئے، نہ کھانا کھاتے ہیں نہ کوئی اور، نیند کرتے ہیں، مسلسل روتے جا رہے ہیں کہ ہم حلال زادے نہیں ہیں، چونکہ ان کی زبان سے نکلا ہے۔ خوب بعض اوقات دیکھیں کسی ایسے شخص کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے جس سے انسان توقع نہیں کرتا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہوگا، ٹھیک بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر انسان کو بہت اعتماد ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے انسان اس کو من و ان مانتا جاتا ہے۔ اگر کسی نے شرارت کی ہو، کسی نے اس کو ورگلایا ہو، کسی نے اس کو دھوکہ دیا ہو، کسی نے شیطنت کے ذریعے سے اس کو نامناسب جملہ بتا دیا اور اس کی زبان سے نکل گیا ہو، تو بجائے اس کے بیٹھ کے پوچھیں کہ مولانا صاحب یہ جملہ جو آپ نے ادا کیا اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں متوجہ ہو یہ کیا کہہ رہے ہو، پوچھنے کے بجائے رونا شروع کر دیا، چونکہ انہیں اعتماد تھا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس حد تک انسان تلقین پذیر ہے، تلقین قبول کرتا ہے۔ اگر مؤثر شخصیت، بڑی شخصیت ایک دفعہ تلقین کرے، ایک ہی دفعہ انسان مان جاتا ہے، اور اگر معمولی اپنے جیسا آدمی ہو تو اس کو چند دفعہ تلقین کرنا پڑتی ہے۔ ان تلقینات کے نتیجے میں انسان توہمات کا شکار ہوتا ہے۔ جس طرح ابھی مثلا آئے دن ہمارے گھروں کے اندر مسائل، بیماریاں ہوتی ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں جن ہو گئے ہیں، یہ جنوں نے کیا ہے، یہ کام بندش ہو گئی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، اور پھر محلے سے یہ ایک عورت نکلتی ہے، میں آپ کو لے کے جاتی ہوں فلاں بابا کے پاس یا فلاں عورت کے پاس، اور وہ آپ کو ساری حقیقت بتا دے گی، اور جب لے کے جاتی ہے اس کے پاس آپ کو یا آپ کی فیملی کو، وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ آپ کے گھر پر تو جادو ہے، جادو بھی قریب ترین کسی عورت نے کیا ہے، اس کا بھی حلیہ یہ ہے، اس کا دوپٹہ ایسے ہے، اس کا فلاں رنگت ایسے ہے، وہ سب کچھ بتا دیتی ہے، اور جو ایک دفعہ کہتی ہے اس پہ شک بھی نہیں گزرتا، فوراً آ کر گھر میں وہ ممکن ہے کوئی جٹھانی ہو، ممکن ہے نند ہو، ممکن ہے ساس ہو، ممکن ہے بہو ہو، ممکن ہے کوئی خاتون اپنی قریبی رشتہ دار ہو، بے گناہ ہو، بے قصور، اور ممکن ہے بہت ہی مخلص، آ کے اس کے گلے پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کی دشمن ہے، اس نے رشتہ توڑوا دیا، اس نے کاروبار ختم کروا دیا، اس نے میرے بچے کو یہ کر دیا، اس نے میری بیٹی کو یہ کر دیا، اس نے ہمارے گھر کو تباہ کر دیا۔ یہ سب تلقینات ہیں۔ جو جسمانی بیماریاں ہیں یہ بھی ہمیں جن معلوم ہوتے ہیں کہ یہ جن ہیں، یہ تلقینات ہیں، چونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جنات ہیں، یہ بیماریاں نہیں ہیں، اور ہم بھی ان کو جن ہی سمجھتے ہیں۔ یہ سب تلقینات ہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جن دیکھا ہے آنکھوں سے، حالانکہ جن نامرئی ہے، قابل رویت نہیں ہے، چونکہ ہے ہی نامرئی ہے جن، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھا ہے، باقاعدہ جن کو دیکھا ہے، اس نے کہاں دیکھا ہے، اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں دیکھا ہے، باہر نہیں دیکھا، یعنی اسے تلقین کی گئی۔ میں ایک تلقین کی اور مثال دوں جو ممکن ہے آپ بھی اس میں مبتلا ہوئے ہوں۔ آج کل یہ ایجنسیاں جو ہیں، ٹریول ایجنٹ، پہلے ٹرانسپورٹر تھے، ٹکٹ بھیجتے تھے، ادھر نہیں چلا تو بعض کاروبار فیل ہوتے ہیں تو دین میں آ جاتے ہیں، چونکہ دین میں اچھا بزنس چلتا ہے۔ کوئی بھی، بہت سارے لوگ جو کسی بھی کاروبار میں ہوں وہاں سے چھوڑ کر دین میں آ جاتے ہیں، ہیں ایسے کاروباری بزنس چھوڑ کے اور وہی اس کے مشابہ بزنس دین میں کر دیا۔ مثلا وہ پہلے انڈے بیچتا تھا، انڈے بیچنے کے بجائے دین بیچنا شروع کر دیا، چونکہ اس کے خریدار زیادہ ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں پیشہ وار جنہوں نے اپنا کاروبار چھوڑ کے یہ کاروبار شروع کر دیا۔ کچھ ایسے ٹریول ایجنٹ ہیں یا ایجنسیاں جو کاروبار چھوڑ کے آج کل امام کے ساتھ ملاقات کراتے ہیں لوگوں کی. امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف ملاقات کراتے ہیں, باقاعدہ ایجنسی کھولی ہوئی ہے اس نے, ملاقات ایجنسی, کہ آپ آئیں ہم آپ کی امام سے ملاقات کراتے ہیں. وہ ملاقات کا طریقہ کیا ہوتا ہے, آ کے آپ کو ساری رات جگاتے رہیں گے, جگا جگا کے. وہ ظاہر جب انسان عادت نہ ہو جاگنے کی اور اس کو جگایا جائے تو دباؤ پڑتا ہے ذہن کے اوپر, نیند کا غلبہ آتا ہے, اور جب نیند بھرپور طریقے سے آ رہی ہوتی ہے, ایک ذہن کے اوپر چھا رہی ہوتی ہے اعصاب کے اوپر, اس وقت آپ کو لائٹیں بجھا کر آپ کو کہیں گے اب سجدے میں جاؤ, اور سجدے میں جا کر پھر آپ کو تلقین کریں گے کہ ابھی آپ بس وہ کچھ ورد پڑھیں گے, ورد پڑھیں گے, یہ ورد پڑھو, آپ بھی اس کے پیچھے ورد پڑھیں, پڑھتے جائیں گے, پھر آپ کو کہیں گے کہ اب آپ ایک نور دیکھ رہے ہو اس اندھیرے میں, اندھیرے کمرے میں, اس کو کہیں گے آنکھیں بند ہیں, بند آنکھوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں ابھی تم دیکھ رہے ہو, کہا ہاں دیکھ رہا ہوں, اب تم نور دیکھ رہے ہو, کہا نور دیکھ رہا ہوں, کہا کہ اب نور کا دریا دیکھ رہے ہو, اب دریا دیکھ رہا ہوں نور کا, اب کہا نور کی آندھی چل رہی ہے, کہا نور کی آندھی چل رہی ہے, ابھی وہ جو کہتا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے, اور پھر اس نور کے اندر وہ کہتا ہے کہ وہ نور کے اندر ایک سایہ نظر آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں مجھے نظر آ رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں بس یہی تیرے امام ہیں. یا زیارت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ہدیہ جو ہے وہ 30-40 ہزار روپیہ بنتا ہے ملاقات کا, کہ بنا میں امام باب 30-40 ہزار جمع کرا کے وہ ملاقات کرائیے, ایسے فری میں تو ملاقات نہیں ہوتی. باہر کے یہ سلسلہ جاری ہے, ہو رہا ہے آپ کے شہر میں, ہو رہا ہے لاہور میں اور شہروں میں, پاکستان میں کاروبار ہے یہ ملاقات کرانا امام سے, کثرت سے ہے یہ. مبتلا ہوں گے میری نظر میں شاید مثالیں کم ہوں گی, آپ نے زیادہ دیکھی ہوں گی یا سنی ہوں گی کہ یہ کام باقاعدہ بزنس کے طور پر ہو رہا ہے. بعض کیا کرتے ہیں, کھانا پکا کر رکھ دیتے ہیں کمرے کے اندر, دسترخوان لگا کے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا امام کے لیے, امام آئے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے, دعوت کی ہے امام کی انہوں نے, یا بس کرسی لگا دیں گے خالی اور کہیں گے اس کرسی پر امام بیٹھے ہوئے ہیں, سارے ادب سے جھک کر بیٹھ جائیں گے, اور پھر امام کے آنے کی علامت کیا ہے کہ امام آئے تھے آپ کے گھر میں اور کرسی پہ بیٹھے تھے اور آپ کے کمرے میں آئے تھے, کہ وہ جو نظری حلوہ پکایا ہے اس کے اوپر پنجا لگا ہوا تھا, امام کرسی کے اوپر کوئی نشانی نہیں چھوڑ کے گئے, کمرے میں حلوے کے اوپر اپنا ہاتھ مور لگا کر گئے کہ میں آیا تھا, تاکہ آپ کو شک نہ ہو, امام اپنی نشانی یہ چھوڑ کر گئے کہ حلوہ اٹھا کے دیکھو وہاں پر میرا پنجا لگا ہوا ہے اس دیکھ کے اندر. یہ تلقینات ہیں جب, اور تلقین اثر کس پر کرتی ہے, کمزور آدمی پر, یہ ذہن میں رکھیں. تلقین کا ایک اور علمی میں نمونہ بھی بیان کر دوں, سائنٹیفک نمونہ بھی بیان کر دوں, آج کل بہت زیادہ ہے یہ, جس کو ہپنٹزم کہتے ہیں, مصنوعی نیند. ہپنٹزم باقاعدہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے, کہ آج کل یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ اسپتالوں میں جب آپریشن کیا جاتا ہے, بڑا آپریشن, تو مریض کو بے ہوش کیا جاتا ہے, بے ہوش کرنے کے لیے اسے بے ہوش کرنے والی دوا یا انجیکشن اس کو لگایا جاتا ہے یا سنگائی جاتی ہے. ایک طریقہ اب یہ ہو گیا ہے کہ نہ بے ہوش نہیں کرتے, یعنی دوا نہیں اس کے, خصوصاً جو مریض لوگ ہیں, شوگر کے پیشنٹ ہیں یا ہارٹ پیشنٹ ہیں یا اس طرح کی امراض ہیں جن کو بے ہوشی کی دوائی دینا خطرناک بھی ہو سکتا ہے, ان لوگوں کو بغیر دوا کے بے ہوش کرتے ہیں. کس سے؟ ہپنٹائز سے, ہپنٹائز کیا جاتا ہے ان کو. ایک ماہر استاد یا ایک ماہر شخص وہ آ کر مریض کے سامنے بیٹھتا ہے اور مریض کو کہتے ہیں میری آنکھوں میں دیکھتے رہو, آنکھیں کھولو پلک نہیں جھپکنا, اور میری آنکھوں میں دیکھتے رہو. مریض اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ جملے دہراتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے. اب گھر میں جا کر زوجہ کے ساتھ نہ شروع کر دینا کہ میری آنکھوں میں دیکھو ادھر, آپ سے نہیں ہوتا, اس کے لیے باقاعدہ مہارت چاہیے, علم چاہیے, پریکٹس چاہیے اس کے لیے. کر سکتے ہیں لیکن پریکٹس کے بعد, لیکن نہ کریے گا, ایسا کوئی فضول علم ہے, کوئی مفید علم نہیں ہے, لیکن ہے, آج دنیا میں رائج ہے ہپنٹزم باقاعدہ یہ, اور اس کے تجربے بھی ہو رہے ہیں. اس کا عمل کیا ہے؟ یہی جو عرض کیا, تلقین ہے. یہ ہپنٹزم تلقین ہے. ایک کمزور انسان کو جو ارادی طور پر کمزور ہے, جو نفس کے لحاظ سے نفسانی طور پر کمزور ہے, چونکہ نفوس مختلف ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت قوی ہوتے ہیں نفسانی طور پر, ارادی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں, انہیں جتنی تلقین کرو کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ بیمار ہیں بھی اور آپ ان کو کہہ بھی رہے ہو بیمار ہو, لیکن وہ پھر بھی کوئی اثر نہیں لیتے. لیکن بعض بیمار نہیں ہیں اور آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا بیمار ہے, وہ فوراً لیٹ جاتے ہیں, آئے آئے کرنا, بخار ہو جاتا ہے, ادھر ہی بخار چڑھ جاتا ہے ان کو. کمزور لوگوں کو ہپنٹائز آسانی سے کرتے ہیں یہ لوگ اور بے ہوش کر دیتے ہیں. یعنی اسے یہ کہتے ہوئے کہ اب تمہیں نیند آ رہی ہے, وہ تکرار کرتا جاتا ہے, اب تمہیں ہلکی ہلکی نیند آ رہی ہے, اب تمہیں ذرا گہری نیند آ رہی ہے, اب تمہیں بالکل نیند آ رہی ہے, اور جب وہ کہتے ہیں بالکل سو گئے, وہ سو جاتا ہے وہاں پر. تلقین کے ذریعے سے انسان کا نفس, انسان کا ذہن تلقین قبول کرتا ہے. یعنی جو سجیشن اس کو دی جائے, جو بات اس کے سامنے بنا کر کی جائے, وہ فوراً قبول کرتا ہے اس کے ذریعے سے. یہ میں نے ساری مثالیں دے دیں, روزمرہ زندگی کی بھی اور دینی بھی اور ملاقات کی بھی اور سائنٹیفک مثالیں بھی. انسان تلقین قبول کرتا ہے. ان تلقینات کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں توہمات و تخیلات قائم ہو جاتے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے, ان کو ایمان نہیں کہتے. جہاں بھی سنی ہے آپ نے تلقینات, ہم مجلس میں سنی ہے, کسی بزرگ سے سنی ہے, کسی چھوٹے سے سنی ہے, کسی پڑھے لکھے سے سنی ہے, گھروں میں سنی ہے, باہر سے سنی ہے, تلقین ایمان نہیں ہے. لہذا تلقینات ذہن میں رکھ کر اور ذہنی کیفیات بنا کر اپنی, اور ہم بھی جائیں رسول اللہ کی خدمت میں آمننا, تو رسول اللہ کیا فرمائیں گے کہ نہ ابھی تم ایمان کے درجے پر فائز نہیں ہوئے. یہ تلقینات ہے تم نے سن رکھی ہیں کسی کے بارے میں, دین کے بارے میں. ایمان ایک حقیقت ہے الگ, نہ معلومات کی نسل سے ہے, نہ علم ہے, اور نہ ہی ذہنی کیفیات ہے. نہ توہمات کا نام ایمان ہے. ایمان ایک معرفت بھی ہے اور ایمان ایک تعلق بھی ہے. میں بہت مختصر, وہی مقصود یہ ہے کہ ذہنی طور پر آپ کو اس ماحول میں لے آؤں تاکہ امیر المومنین کا کلام ہمیں سمجھ میں آ جائے, سمجھ میں آ جائے. تعلیم اور تلقین میں یہ فرق ہے. تلقین صرف سنانا ہے کہ تم یوں ہو, یوں ہو, یوں ہو, یوں ہو, بس مان لیا, یہ تلقین ہے. تعلیم یعنی ایک حقیقت بتانا, ساتھ اس کی دلیل بھی, ثبوت بھی, پروف بھی دینا, یہ تعلیم ہے. لہذا تعلیم لیں لیکن تلقین نہ لیں. دین کی تعلیم لیں, دنیا کی تعلیم لیں, زندگی کی تعلیم لیں, زندگی میں تلقین نہ لیں. ہمارے گھریلو حالات خراب ہیں, گھروں کے اندر حالات بہت خراب ہیں. کس کی وجہ سے؟ تلقینات کی وجہ سے. تعلیمات کی جگہ تلقینات ہیں کہ مثلا ماں بیٹے کے ذہن میں پھونکتی رہتی ہے, یہ تیری بیوی بہت خراب ہے, یہ تیری بیوی ٹھیک نہیں ہے, اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی کوئی کام ٹھیک نہیں ہے, اس کی شکل بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بیٹا اس کو پوچھتا نہیں ہے, جب رشتہ مانگنے گئی تھی اس وقت وہ کہہ رہی تھی حور ہے یہ, تو اس جیسی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. ابھی تیسرے مہینے کہتی ہے اس کی شکل بھی ٹھیک نہیں ہے, تو ایک دم تین مہینے میں شکل کیسے بگڑ گئی اس کی. ماں تلقین کرتی ہے بیٹے کو, بیٹے کو بیوی کے بارے میں, یا بیوی تلقین کرتی ہے ماں کے بارے میں کہ تیری ماں تنگ کرتی ہے, تیری ماں ٹھیک نہیں ہے, وہ ہمیں تجھے پسند نہیں کرتی, تجھ سے محبت نہیں کرتی, دوسرے بیٹوں کو زیادہ ہے, مجھے ستاتی ہے, تجھے یوں کرتی ہے. آہستہ آہستہ بیٹے کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے. مرد یا ماں کی تلقین سن کر اپنی بیوی کے خلاف ہو جاتا ہے, یا بیوی کی تلقین سن کر ماں کے خلاف ہو جاتا ہے. اب ہم نے جو چھوٹا سا سروے کیا ہے تو بیویوں کی تلقین سننے والے زیادہ ہیں, ماں کی سننے والے کم ہیں, بیوی کے سننے والے زیادہ. باہر کے تلقین تلقین ہے, ماں کرے تو بھی غلط ہے اور بیوی کرے تو بھی غلط ہے. نہ ماں بیٹے کو بیوی سے جدا کرے اور نہ بیوی بیٹے کو شوہر کو ماں سے جدا کرے. اس لیے نہیں ہوتے یہ رشتے کہ تلقینات کے ذریعے سے وہ رشتہ جو بنا ہوا ہے اس کو خراب کریں. تلقینات نے ماحول تباہ کیا ہوا ہے, گھریلو ماحول, دوستانہ ماحول, مذہبی ماحول. آپ دیکھیں آج ہمارا مذہبی ماحول, شیعہ کو دیکھ لیں کہ آپس میں رویے, ان کے آپس میں تعلقات و ذہنیتیں کیا ہیں تلقینات کے نتیجے میں. تلقینات سنی ہوئی ہیں, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, یہ گروہ ایسا, وہ گروہ ایسا, ساتھ دلیل, کوئی پروف, کوئی مدرک, کوئی منبع, کوئی استدلال, کوئی استنباط, کچھ بھی نہیں ہے. ایمان ایک معرفت ہے اور ایک تعلق ہے اور ایک اثر. ایمان معرفت ہے, تعلق ہے اور اثر. ایمان یعنی ایک حقیقت آپ کے اوپر کھل گئی ہے, روشن ہو گئی ہے, واضح ہو گئی ہے. ایک حقیقت واضح جب ہو گئی ہے, یہاں تک ایمان نہیں ہوا, صرف حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آ گئی ہے. دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ نے جو حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آئی ہے, آپ نے اس سے اپنا تعلق بھی قائم کر لیا ہے. اس حقیقت کے ساتھ ربط ہے آپ کا, تعلق ہے آپ کا, اور رابطہ بھی بڑا گہرا رابطہ ہے. ایسا گہرا رابطہ کہ گویا آپ کی اس حقیقت کے ساتھ گرہ لگ گئی ہے, آپ کی اس حقیقت کے ساتھ گرہ لگ گئی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ کی گرہ, دل کی گرہ لگی ہوئی ہے آپ کی. مثلا یہ جوانوں کو دیکھیں, موبائل کے ساتھ گرہ لگی ہوئی ہے ان کی, مجلس میں بھی آن رکھتا ہے اس کو, یا موٹر سائیکل کے ساتھ اس کی گرہ لگی ہوئی ہے. بالآخر ہر ایک کی کسی نہ کسی چیز سے دل کی گرہ لگی ہوئی ہے. یہی چیز جس سے گرہ لگی ہوئی ہے, جب دل کی گرہ شدید لگ جاتی ہے کسی حقیقت کے ساتھ, کسی شے کے ساتھ, وہ شے دل پر اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہے, اپنے اثرات دل کے اوپر منتقل کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جب دل میں وہ گرہ لگی ہوئی چیز اپنا اثر ڈالتی ہے, تو دل بہت ہی امانت دار چیز ہے, دل میں جو کچھ ہو وہ باہر لے آتا ہے, زبان سے, آنکھوں سے, اعضاء اور جوارے سے. چونکہ دل کے جاسوس بہت زیادہ ہیں, آنکھ دل کی جاسوس ہے, زبان دل کی جاسوس ہے, جو دل میں ہے وہ زبان پہ آ جاتا ہے بالآخر, جو دل میں ہے وہ آنکھیں بتا دیتی ہیں, جو دل میں ہے وہ چہرہ بتا دیتا ہے, جو دل میں وہ رویہ بتا دیتا ہے, جو دل میں ہے وہ کسی نہ کسی دن ہاتھ پاؤں سے کھل کر سامنے آ جاتا ہے. ہم کہتے بھی ہیں, مجھے اب پتہ چلا تیرے دل میں کیا بات ہے, پہلے تو کچھ اور بنا ہوا تھا, آج دل کی بات کی تو نے, اب دل کی حقیقت تیری کھل کر سامنے آئی. اور ایسا ہی ہے, جو دل میں ہے وہ دل میں نہیں رہتا, وہ فوراً آ جاتا ہے باہر, جتنا چھپاؤ آ جاتا ہے باہر. عزیزان اب آئیں, یہ تعریف ایمان, ایمان کی تمام معصومین سے منقول ہے روایات کے اندر. یہ بہت ان عجائب میں سے ہے کہ بعض چیزیں اتا جملے بھی وہی ہیں, ترکیب بھی وہی ہے, اور تمام معصومین نے ان کو بیان کیا ہے, بلا استثناء بیان کیا ہے. ان میں سے ایک ایمان کی یہ تعریف ہے جو فقط تشیع کے اندر ہے, تشیع کے علاوہ کوئی بھی ایمان کی ایسی تفسیر نہیں کرتا. ایمان کیا ہے, یہ میں ایک جملہ مثلا نقل کرتا ہوں, امام ششم حضرت صادق آل محمد علیہ السلام, والعمل بالارکان. ایمان عقیدہ قلبی, اقرار زبانی, اور عمل اپنے جوارے کے ذریعے سے اس پر عمل. یہ وہی مطلب ہے جو میں نے آسان سا آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. عقیدہ عقد سے ہے, عقد, یہ جو نکاح ہوتا ہے تو عقد کرتے ہیں. عقد کا عربی زبان میں معنی ہے گرہ. ہم جو جس کو رسی باندھتے ہیں, گرہ لگاتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, اس میں گرہ لگ گئی ہے. اور عربی کیا کہتے ہیں, اس میں عقد پڑ گیا ہے, عقدہ پڑ گیا ہے. عقدہ یعنی گرہ لگ گئی ہے, دھاگے میں گرہ لگ گئی ہے, رسی میں گرہ لگ گئی ہے, وہ اس کو عقد کہتے ہیں. اور یہ جو عورت مرد میں عقد ہوتا ہے, یہ بھی گرہ ہوتی ہے زندگی کی, اس کی زندگی کی گرہ اس کی زندگی سے لگ گئی ہے, دو زندگیوں کی آپس میں گرہ لگ جاتی ہے, اسی کو کہتے ہیں عقد ہے. یہ دو زندگیوں کی گرہ ہے, دو روحوں کی گرہ ہے, دو انسانوں کی آپس میں گرہ لگ گئی ہے, اس کو عقد کہ اسی وجہ سے عقد کہتے ہیں. اور عقیدہ وہ بھی یہی گرہ کا نام ہے, عقیدہ یعنی گرہ. کس کے ساتھ گرہ, وہ حقیقت جو معرفت کے ذریعے مجھ پر روشن ہوئی, عیاں ہوئی, اس حقیقت تک صرف علم نہیں، معلومات نہیں، بلکہ اس حقیقت کے علم کے بعد میں اس حقیقت کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میں نے اس حقیقت کو اپنا لیا، اور اس طرح سے اپنایا کہ میرے ساتھ اس حقیقت کی گرہ لگ گئی ہے، اور جس کے ساتھ گرہ لگ جائے وہ چیز انسان سے جدا نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی، عقد کر کے پھر جدا نہ ہو۔ بعض عقد کرتے ہیں، اب تو مصروفیات اتنی زیادہ ہے کہ عقد ہی نہیں کرتے، ایسے ہی گزارتے ہیں۔ عقد جب کر لیا ہے عزیزان تو جدا نہ ہو، مجبوری ایک الگ چیز ہے، مجبوری کی وجہ سے جدا ہونا، بیماری ہے یا کوئی اور ایسی الجھن زندگی میں آ گئی ہے، چند روز کے لیے جدا ہو جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ سال ہا سال جدا رہے میاں بیوی ایک دوسرے سے، وہ یہ زندگیوں کی گرہ ہے، جدا نہ ہو ایک دوسرے سے، الگ نہ ہو۔ جہاں بھی عقد ہے گرہ لگ گئی ہے، گرہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ ہیں وہاں وہ حقیقت بھی ہے، چونکہ آپ کے ساتھ اس کی گرہ لگی ہوئی ہے، جب گرہ لگی ہوئی ہے آپ کے ہمراہ ہے یہ حقیقت، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ یعنی ایک حقیقت جس کا نام اللہ ہے، ایک حقیقت نورانی جس کا نام اللہ ہے، یہ نور مجھ پر منکشف ہوا، ظاہر ہوا، اور اس نور کے ظاہر ہونے کے بعد اس کے اندر کشش اتنی تھی کہ میں اس نور کے اس حقیقت کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میں نے اس حقیقت کو اپنا لیا، اور اس طرح سے اپنایا کہ میری اس کے ساتھ گرہ لگ گئی ہے، اور اس طرح گرہ لگی ہے کہ اب میں اس سے جدا نہیں۔ اب یہاں بہت سارے کہیں گے بھلے ہے ہماری گرہ لگی ہوئی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ عقیدہ ہے ہمارا، اللہ پر عقیدہ ہے۔ عقیدہ کا مطلب کیا ہوا؟ عقد۔ عقد یعنی اس حقیقت نورانی کے ساتھ میرے دل کی گرہ لگ گئی ہے، یہ عقیدہ ہے آپ کا۔ خوب، جہاں عقد ہوتا ہے، جہاں قربت ہوتی ہے، جہاں گرہ لگ جاتی ہے اور وہ حقیقت آپ کے قریب ہو جاتی ہے، اور اس قریب ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ گرہ لگ جاتی ہے، اس کا صرف زبانی دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہیں گے فلاں چیز کے ساتھ میری گرہ لگ گئی ہے، تو اس کے اثرات بتاؤ کہاں ہیں؟ اگر اس حقیقت سے گرہ ہے تو اثرات بتاؤ کہاں ہیں؟ جس حقیقت سے آپ کی گرہ ہے اس کا آپ پر اثر پڑے گا، آپ کے وجود پر اثر پڑے گا، آپ کے دل پر اثر پڑے گا، اور دل وہ اثر آپ کے وجود میں منتقل کر دے گا، اور دل کے جاسوس آپ کو بتاتے رہیں گے، دوسروں کو بتاتے رہیں گے۔ اگر آپ کی حقیقت اللہ کی حقیقت کے ساتھ گرا ہوا عقیدہ ہو گیا، بس اللہ کے ساتھ عقیدہ و عقیدت کے اثرات اب آپ کے دل پر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جب اثر دل پہ آئے گا تو زبان پر بھی آ جائے گا، اعضاء و جوارے میں بھی آ جائے گا۔ ہر عمل آپ کا ترجمانی کر رہا ہے اسی عقد اور اسی گرہ کی کہ میرا تعلق کسی حقیقت سے قائم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں وہ جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کسی سے تعلق ہے اس کا، جب سنتا ہے تو تعلق کشف ہوتا ہے اس کا، جب دیکھتا ہے تو تعلق کشف ہوتا ہے اس کا، جب چلتا ہے، جب اٹھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اس تمام اعمال کے اندر اس حقیقت کا اثر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے معلم بشر نے اور وہ معلمین جو خدا نے بشر کی ہدایت کے لیے مقرر کیے، لیکن توفیق فقط شیعہ کو نصیب ہوئی ان معلمین کو پہچاننے کی، انہوں نے جب ایمان ہمیں سمجھانا چاہا تو کیا فرمایا؟ ایمان کیا ہے؟ الاعتقاد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان، یہ ایمان کی حقیقت ہے، یہ ہے ایمان۔ لیکن یہ منزل، یہ جو میں نے آسان سے لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، امیر المومنین اس کو ذرا مزید اب گہرائی میں لے جاتے ہیں. چونکہ امیر المومنین ہے, امیر المومنین ہے, مومنوں کے امیر, مومنوں کے رئیس, مومنوں کے سردار, مومنوں کے پیشوا, مومنوں کے حاکم, مومنوں کے رہنما, امیر المومنین ہے. امیر المومنین بتا رہے ہیں, مومنین کو امارت کر رہے ہیں. یہی ہے امیر کی امارت کا معنی, یہی ہے امیر. جو ہم نے سمجھا ہوا ہے امیر, اردو زبان میں کہتے ہیں جو اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں اس کو کہتے ہیں نا امیر اور غریب. نہ امیر کا معنی یہ ہے جو ہم کرتے ہیں, نہ غریب کا معنی یہ ہے جو ہم کرتے ہیں. کہتے ہیں امیر اور غریب. عربی زبان میں غریب پردیسی کو کہتے ہیں, فقیر کو نہیں کہتے. مثلاً ایک بہت سرمایہ دار آدمی ہے, گھر سے نکل گیا ہے کہیں اور چلا گیا, تو اس کو کیا کہیں گے؟ فلاں اس شہر میں غریب ہے, یعنی تنہا ہے, پیسے بہت ہیں لیکن کوئی اپنا نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اس وجہ سے غریب ہے یہ. لیکن اردو میں غریب کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو. وہ ایک مومن گیا مشہد زیارت کے لیے, اور جا کر اس نے وہ حرم دیکھا امام غریب کا. امام ہاشم کہتے ہیں نا غریب الغرباء, زیارت میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکا یا غریب الغرباء, اے غریبوں سے بھی غریب, غریبوں کے بھی غریب, تمام غریبوں میں غریب. وہ بھی اردو میں غریب کا معنی اس کے ذہن میں تھا کہ امام جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جب اس نے دیکھا, چونکہ بہت باشکو حرم ہے امام ہاشم کا حرم, بہت باشکو, بہت باعظمت حرم ہے الحمدللہ, یعنی اس روئے زمین پر اس طرح کا باشکو حرم کوئی اور نہیں ہے. جو بالآخر ایک قوم کی عقیدت ہے, ان کا اپنا جذبہ ہے جنہوں نے اس طرح سے باشکو حرم امام کا بنایا. وہ یہ ظاہر گیا, جا کر دیکھا وہ کروفر, وہ آئینہ کاری, سونے کے دروازے اور زریاں, اور ہر طرف سونا ہی سونا, اور اتنی ٹائلیں اور قیمتی اور ساری چیزیں. تو کہتے ہیں مولا ہم تو ساری عمر سمجھتے تھے آپ غریب اور غرباء ہیں, یہاں تو پیسہ ہی پیسہ لگ رہا ہے مجھے. وہ غریب الغرباء کا مطلب یعنی امام کو اٹھا کے لے آئے, مدینہ سے لے کر آئے اس دیار غیر میں. اس وجہ سے امام کو کہتے تھے غریب الغرباء. غریب یعنی جو اپنے وطن میں نہ ہو. اور امیر پیسے والے کو نہیں کہتے, امیر جس کو امارت ہو, جس کو حکومت ہو, جس کی حکمرانی ہو, جو پیشوا ہو, جو رہنما ہو, جو مومنوں کی رہنمائی کرنے والا ہو. مومنین کی, مومنین کی رہنمائی کا پہلا نقطہ یہ کہ ایمان میں مومنین کی رہنمائی کریں. چونکہ امیر المومنین اس وقت امیر المومنین ہے جب یہ مومنین بنے, درجہ ایمان پہ پہنچے. جب مومن بنے تو پھر امیر کی قیادت میں آئیں گے, جب تک مومن نہیں بنے امیر کی قیادت میں نہیں آئیں گے, امیر ان کی قیادت نہیں کریں گے. جب تک مومن نہیں ہو امیر کی قیادت میں نہیں ہو, کسی اور کی قیادت میں, جس سے جس کو ووٹ دے وہ اسی کی قیادت میں ہو. ہمارے اب پتہ چل جائے گا نا, ابھی یہ دمال جو ہوگی سیاسی, اس میں کون امیر ہے ہمارا, امیر چنیں گے ہم اپنا. پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے ووٹ دینے کا؟ میں نے ایک مجلس میں بیان کیا, تو مومنین کوئی فکر مند نہیں ہوئے. ووٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ووٹ دے رہے ہیں جمہوری ووٹ حکمران چننے کے لیے. مثلاً پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا, پارلیمنٹ پھر حکمران چنے گی, آگے آپ کا وزیر اعظم چنے گی, صدر چنے گی, اسمبلیاں آگے صدر چنے گی. آپ ووٹ کے ذریعے سے حاکم انتخاب کر رہے ہیں اپنا, اور جو ووٹ کے ذریعے سے حاکم انتخاب کرے اس کا یہ لہراتی ووٹ جو آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ ایک اعلان ہے. ووٹ ایک اعلان ہے. کیا اعلان ہے؟ کہ حق کے حکومت و حق کے حاکمیت مجھے حاصل ہے, میں حق کی حکومت رکھتا ہوں, عوام حق کی حکومت رکھتے ہیں, جمہور حق کی حکومت رکھتے ہیں, پبلک حق کی حکومت رکھتی ہے. اور پبلک اپنا حق کے حکومت ایک شخص کو عطا کر رہی ہے ووٹ ڈال کر، اپنا حق کی حکومت جو مجھے حاصل ہے، حق کی حکومت مجھے حاصل ہے، میں اپنا حق کی حکومت فلاں کو عطا کر رہا ہوں، سونپ رہا ہوں، تفویض کر رہا ہوں کہ میری طرف سے جو مجھے حق کی حاکمیت ہے وہ آپ کو دے دیا میں نے، ہم سب نے مل کر ایک کو حق کی حاکمیت اپنا دے دیا، وہ سب بن گیا ہمارا نمائندہ، حاکمیت کا، حکومت کا نمائندہ بن گیا. عزیز ایمان، جب تو ووٹ ڈالتا ہے، حاکم چنتا ہے اور اپنے لیے حق حاکمیت استعمال کر رہا ہے، پہلے یہ تو سوچ کہ یہ حق حاکمیت تجھے دیا کس نے ہے، آیا کہاں سے ہے، یہ مادرزادی حق ہے، پیدائشی حق ہے تیرا، یعنی تجھے جب پیدا کیا گیا ساتھ حاکمیت کا بھی حق دیا گیا. اگر حاکمیت کا حق تجھے دیا گیا ہے تو پھر قرآن میں جو لکھا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت فقط خدا کی ہے اور سوائے خدا کے کسی کو حق حاکمیت حاصل نہیں ہے. حاکمیت اگر بشر کو ملنی ہے تو خدا کی طرف سے ملنی ہے. اللہ جس کو حاکم بنائے وہ حاکم ہوتا ہے، نہ پبلک جس کو حاکم بنائے وہ حاکم ہوتا ہے. اب ادھر سے ہم غدیر کے بھی قائل ہیں، غدیر غدیر غدیر، ولایت ولایت ولایت، بخن بخن بخن، اور ادھر سے ووٹ. غدیر کو کیا سمجھے ہو؟ غدیر کا مطلب کیا ہے؟ غدیر کا مطلب یہ ہے کہ اے جمہور، اے عوام، اے پبلک، تیرا حاکم خدا ہے، اس خدا نے حاکمیت کا حق رسول اللہ کو دیا ہے اور آج وہ رسول خدا کا اللہ کی طرف سے حاکمیت کا حق علی ابن ابی طالب کو دے رہا ہے. ادھر سے امامت کا قائل ہے، ادھر سے جمہوریت کا قائل ہے. یہ کہتے ہیں میں مومن ہوں، امامت پہ ایمان ہے، غدیر پہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے. کس چیز کا ایمان ہے؟ امیر یعنی قائد، یعنی پیشوا، یعنی حاکم، جس کو اختیار دے دیا گیا ہے وہ امیر مومنوں کا ہے. کہ پہلے انسان درجہ مومن پہ فائز ہو پھر اس امیر کی قیادت میں آتا ہے، یعنی کوالیفائی کرنا پڑتا ہے اس کو. امیر المومنین کی امامت میں آنے کے لیے، امیر المومنین کی امت بننے کے لیے انسان کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. کوالیفائیڈ ہوتے ہیں، اس کوالیفائیڈ کا نام قرآنی نام ہے مومن. اسی کوالیفائیڈ انسان کو کیا کہتے ہیں؟ مومن. اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، یہ نجات یافتہ ہیں. نہ جو تلقینیں سن سن کے ذہنی کیفیات، ایک مینٹیلٹی بنا لی ہے انہوں نے اپنی اور اس کا نام ایمان رکھ لیا ہے، تلقینات کا نام وہ نہیں ہے ایمان. ایمان امیر المومنین سے پوچھیں. سوئل عن الایمان، امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا بتائیے ایمان کیا ہے. اب وہی ایمان کی تفسیر جو خود امیر المومنین نے پیش کی کہ الاعتقاد بالجنان، الاقرار باللسان، العمل بالارکان، اسی کی اب گہرائی ہم جسمانی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے تین پہلو ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، تین پہلو جسم کے، ایک طول ہوتا ہے اس کا، اور عرض ہوتا ہے، اور گہرائی، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہوتی ہے نا چیزوں کے اندر، احاطہ. یا آپ جو یہ انجینئر لوگ اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، ڈائمینشن. لمبائی چوڑائی اور گہرائی. ہم عموماً اشیاء کی لمبائی پہ نظر رکھتے ہیں اور کبھی کبھار چوڑائی پہ بھی نظر رکھتے ہیں. کہتے ہیں بڑا لمبا چوڑا آدمی تھا یہ, بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہے ان کا, بڑا لمبا چوڑا گھر ہے ان کا مثلا, بڑا لمبا چوڑا مومن ہے مثلا. لمبائی چوڑائی تو ہم دیکھتے ہیں لیکن گہرائی نہیں دیکھتے. گہرائی سے ہمیشہ غافل رہتے ہیں کہ یہ جو اتنے لمبے چوڑے ہیں یہ گہرے بھی ہیں یا نہیں. یہ لمبے لمبے مومن, لمبے چوڑے مومن اور لمبی چوڑی مجلسیں اور لمبی چوڑی باتیں اور لمبے چوڑے سلسلے, ان کے اندر گہرائی بھی دیکھو کہ گہرائی بھی ہے یا نہیں ہے, عمق بھی ہے یا نہیں ہے. اور وزن گہرائی سے بنتا ہے, لمبائی چوڑائی سے نہیں بنتا. خدا جب آپ کے اعمال تولے گا تو نہ لمبائی اس کے لیے مہم ہے, لمبی لمبی نمازیں, لمبی لمبی رکعتیں, لمبی لمبی سورتیں, لمبے لمبے روزے, لمبے لمبے حج. تو یوں نہیں ہے کہ فرشتے کے پاس وہ ہوگا فیتا اور وہ لمبی لمبی رکعتیں ناپ رہے ہوں گے کہ اس نے اتنے کلومیٹر نماز پڑھی ہے مثلاً, اتنی لمبی اس نے, اتنے گھنٹے کی اس نے نماز پڑھی ہے. نہ, خداوند کہے گا یہ نہ دیکھو, یہ دیکھو کہ اس کی عبادت کے اندر گہرائی کتنی تھی. وہ ایک رکعت ڈھونڈو اس کی جس کے اندر گہرائی ہو, بندگی ہو جس کے اندر, روح بندگی ہو جس کے اندر. وہ ایک رکعت اس کی مجھے میرے لیے لے کر آ جائے. اور خدا جب تولتا ہے گہرائی والے اعمال کو تو پھر بسا اوقات چھوٹے سے, نہ وہ عمل اتنا لمبا ہوتا ہے نہ اتنا چوڑا ہوتا ہے, اور اس کو خدا کہتا ہے یہ افضل من عبادت ثقلین. کیوں اتنی لمبی لمبی عبادتوں سے وہ افضل ہے؟ چونکہ اس کے اندر گہرائی بہت ہے, اس ضربت کے اندر گہرائی بہت ہے. اب امیر المومنین آپ کو ایمان کی گہرائی میں لے کے جا رہے ہیں, گہرائی میں. کیا ہے ایمان کے؟ فرماتے ہیں چار رکن ہیں, چار ارکان پر ایمان قائم ہے. یہی الاعتقاد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان, یہ چار ارکان پر مشتمل ہے. چار رکن ہوں تو یہ حقیقت حاصل ہوتی ہے ایمان کے نام سے. پہلا رکن اس کا صبر ہے, دوسرا رکن اس کا یقین ہے, تیسرا رکن اس کا عدل ہے, چوتھا رکن اس کا جہاد ہے. چونکہ ہمیں ایک اور مجلس میں جانا ہے اور ٹریفک بھی سنگین ہے بہت, اور وہاں مجلس بھی آج یہاں بھی تاخیر سے پہنچے, طے یہ تھا کہ تھوڑا جلدی مجلس شروع کریں. کل انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں جلدی آ جائیں, آپ بھی ہمت کریں انشاءاللہ تھوڑا جلدی شروع کریں تاکہ بعد میں وہ مومنین بھی منتظر نہ رہیں. یہاں سے آگے کل آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. درود پڑھیے محمد والے. اور جب انسان اس ایمان پہ فائز ہو جاتا ہے اس کے اثرات, ایمان اپنا اثر دکھاتا ہے. اور جنہیں تلقین کو ایمان سمجھ بیٹھے تھے وہ بھی امتحان کے وقت سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا, تلقین تھی, اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے تھے, مومن تھے نہیں. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سید الشہداء کو مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے, اور مدینے میں کوئی غیر مسلم آباد نہیں, سب اپنے آپ کو مومن کہنے والے. اور جب سید الشہداء مکہ پہنچتے ہیں وہاں ایمان کے بڑے درجے والے موجود تھے جو حج میں مشغول ہیں, جو اس گمان میں مبتلا ہے کہ ہم سے بڑا مومن کوئی اور نہیں, چونکہ ہم حرم خدا میں ہیں, ہم بیت اللہ میں ہیں, ہم سے بڑا مومن کوئی اور نہیں ہے. اور امام مومنین و امیر المومنین و فرزند امیر المومنین ان کے درمیان جا کر پہنچتے ہیں اور انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ. لیکن یہ جو گمان مومنیت میں مبتلا تھے اور جنہوں نے تلقین کر رکھی تھی اپنے آپ کو کہ ہم مومن ہیں, توہم میں مبتلا تھے مومن ہیں, یہ کعبے کے طواف میں مشغول رہے اور امام کے ساتھ نہیں گئے. اور سب سے بڑھ کر وہ بڑے فن خان مومن کوفہ کے جو اپنے تئیں بہت انقلابی, وہ بڑے پیش قدم, جنہوں نے خط لکھا امام کو کہ آپ آئیے, ہم منتظر ہیں, فصل تیار ہے, بس ایک امام چاہیے ہمیں اور ہم ہر قربانی کے لیے حاضر ہیں. اب امام جب روانہ ہوئے وہ آپ دیکھیں مارنے آئے لیکن مدد کرنے نہیں آئے, مارنے کے لیے آ گئے. یہ عجیب بات ہے. ایک بزرگ عالم دین نے کتاب لکھی ہے العجب کے نام سے, العجب ثم العجب, کتاب کا نام ہی یہی رکھا. عجیب واقعات اس نے, اس بزرگوار نے لکھے ہیں. ان میں سے ایک عجیب واقعہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن جناب سیدہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد مدینہ کے اندر مدینہ کے ہر دروازے پہ دستک دی اور لوگوں کو کہتی تھی کہ فقط گواہی دے دو آ کر, اور نہیں آئے. اور ایک دن اسی مدینہ میں اعلان ہوا کہ زہرا کا گھر جلانا ہے, سب آ گئے. عجیب بات نہیں ہے. رسول اللہ کی رحلت کے چند روز بعد جب نبی زادی بلاتی ہے کہ گواہی دے دو, نہیں آتے, لیکن جب اعلان ہوتا ہے کہ نبی زادی کا گھر جلانا ہے, سب آ جاتے ہیں. کوفیوں نے خط لکھے کہ آپ آ جائیں, ہم تیار ہیں. اور امام نے انہیں جب بلایا, نصرت کے لیے کوئی بھی نہیں آیا سوائے دو تین افراد کے, حبیب ابن مظاہر آئے اور مسلم ابن اوسجا, باقی نہیں آئے. لیکن جب عبیداللہ نے کہا کہ حسین کو قتل کرنا ہے, سب تیار ہو گئے, لشکر بنا کر آ گئے, لشکر بنا کر آ گئے. ان میں وہ موجود تھے جنہوں نے خط لکھے تھے. امام نے ایک بوری خطوط کی, کچھ خطوط مکہ چھوڑ آئے تھے کیونکہ بہت زیادہ خطوط تھے, ہزاروں کی تعداد میں کچھ خطوط مکہ چھوڑ آئے تھے, کچھ خطوط منتخب ساتھ لائے تھے, اور روز عاشور وہ خطوط ان کے سامنے بوری سے انڈیلے اور فرمایا کہ یہ تمہارے خطوط ہیں, ایک ایک کا نام بتایا, فلاں یہ تیرے دستخط موجود ہیں یہاں پر. کیا چیز باعث بنی عزیزان من؟ ایمان. تلقیناتی جو مومن ہونے کا گمان رکھتے تھے وہ مدینہ ہی رہ گئے, وہ مکہ ہی رہ گئے, وہ کوفہ ہی رہ گئے, لیکن جو درجہ ایمان پہ فائز تھے وہ کربلا آ گئے. امتحانوں میں ایمان پتہ چلتا ہے کہ انسان مقام ایمان پہ فائز ہوا ہے یا نہیں. اللہ امتحان لیتا ہے. کربلا میزان ہے ایمان کا, ترازو ایمان ہے کربلا. مومن تلتا ہے کربلا میں آ کر, وہاں پتہ چلتا ہے کہ درجہ ایمان پہ. یہ صرف تلقین ہے ایمان کی اپنے آپ کو کی ہوئی ہے اس نے, اور وہی تل گئے جو اپنے آپ کو تلقین کیے ہوئے تھے کہ ہم مومن ہیں, تل گئے جب بی بی گئی ان کے دروازے پہ اور جا کر کہا صرف گواہی مانگ رہی ہوں اور تو کچھ بھی نہیں. میں نہیں کہہ رہی کہ شمشیر اٹھاؤ, میں نہیں کہہ رہی کہ تلوار اٹھاؤ, گواہی مانگ رہی ہوں کہ جو رسول اللہ سے سنا ہے میرے بابا سے چند دن پہلے تک, وہ آ کر مجھے میرے سامنے ان کے سامنے آ کر گواہی دے دو کہ ہم نے سنا ہے. دروازہ نہیں کھولا کسی نے, نہیں کھولا, ایک نے کھولا اور پوچھا کہ کیا مدعا ہے, بی بی کیوں آئی ہیں, کیوں تشریف لائی ہیں. جب بی بی نے کہا گواہی دو آ کر جو سنا ہے, تو کہنے لگا میں بھول گیا ہوں, یاد نہیں رہا مجھے, مجھے یاد نہیں رہا کہ کیا سنا, سنا تھا کچھ یاد نہیں رہا. لیکن جب منادی ہوئی کہ سیدہ کا گھر جلانا ہے, دوڑے ہوئے آگے ایندھن لے کر آئے اور آ کر دروازے کے باہر رکھ کر للکارا, بے ادبی کے ساتھ للکارا, ابو الحسن کو باہر بھیجو. جناب سیدہ نے یہ للکار بے ادبانہ و گستاخانہ سنی, امیر المومنین نے آنا چاہا, سیدہ نے بٹھا دیا, اے علی آج میری جنگ کا وقت آ گیا, کل آپ کی جنگیں تھیں, بدر و خیبر و احد خندق آپ کی جنگیں تھیں, علی آپ بدر میں جنگ لڑتے تھے، زہرا دیکھتی تھی اس کو، آپ احد میں جنگ لڑ رہے تھے، فاطمہ دیکھ رہی تھی، آج فاطمہ جنگ لڑتی ہے، علی دیکھے کیسے جنگ لڑتی ہوں آج. کیوں؟ کہ کل ولی رسول تھے اور علی ناصر، آج ولی علی ہے اور فاطمہ ناصر. آج میرا میدان ہے علی، یہ میرا میدان ہے. سبحان اللہ، کیا جنگ لڑی نبی کی بیٹی نے، کیا استقامت دکھائی. فرمانے لگی جب تک میں زندہ ہوں کوئی ناپاک ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے دروازہ نہ کھولا ہم جلا دیں گے. پھر جواب کے منتظر نہیں رہے، پہلے سے ایندھن موجود تھا، لے کر آئے تھے ساتھ، دروازے کے قریب رکھا، آگ لگا دی. کس دروازے کو آگ لگائی؟ جہاں پر روایات بتاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ جب بھی مدینے سے باہر جاتے اور واپس لوٹ کر آتے پہلے اس در پر آیا کرتے تھے اور آ کر سلام کرتے اور عجیب سلام دیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوت آپ پر سلام ہو. اس در پر ایندھن لے کر آئے، آگ لگا دی، دھواں اٹھا، دھواں دیکھ کر بھی کوئی نہیں آیا، آگ دیکھ کر بھی کوئی نہیں آیا مدد کو، اور ابھی دروازہ جلنے بھی نہیں پایا تھا. وہ در کھجور کے پتوں کا در، اس کو جلنے میں زیادہ دیر نہیں لگنی تھی، جلدی جل جاتا، راکھ ہو جاتا، لیکن ان کو اتنی جلدی تھی کہ اس کے جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے دروازے کو ٹھوکر ماری، جلتا دروازہ گرا. عزادارو کیا آواز آئی؟ پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضہ، اے فضہ آئیو، محسن شہید ہو گئے. جناب فضہ آتی ہیں، بی بی کو اٹھانا چاہتی ہیں، بی بی فرماتی ہے فضہ ذرا کان قریب لاؤ، میرے قریب لاؤ. فضہ کان قریب لے کر آتی ہیں اور کان میں کیا کہتی ہیں؟ فضہ خبردار، علی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ زہرا زخمی ہو گئی. بی بی کیوں معلوم نہ ہونے پائے؟ اس لیے کہ علی تنہا ہے، اور ایک ناصرہ تھی علی کی، وہ آج زخمی ہو گئی. اگر علی متوجہ ہو جائیں کہ ایک حامی و ناصرہ وہ بھی زخمی ہو گئی، علی کا احساس تنہائی بڑھ جائے گا. معلوم نہ ہونے پائے، سبحان اللہ. اور جب بی بی اس دنیا سے چلی گئی، شہادت ہو گئی، امیر المومنین جب غسل دے رہے تھے بی بی کو وصیت کے مطابق، رات کے عالم میں، اور ام المومنین جناب اسماء مدد کر رہی تھی، پانی دے رہی تھی، اور امیر المومنین بی بی کو غسل دے رہے تھے رات کے سناٹے میں، کیونکہ وصیت یہ تھی، علی مجھے رات کو کفنانا، مجھے رات کو دفنانا، مجھے رات کو غسل دینا، اور میری تشییع جنازہ میں کسی کو نہ آنے دینا، میری قبر کا نشان مٹا دینا. امیر المومنین جب غسل دے رہے تھے تو ایک دفعہ امیر المومنین کی درد بھری فریاد اٹھی، اتنی چیخ نکلی امیر المومنین کی، اتنی دکھیا چیخ نکلی. اسماء کیا فرماتی ہے؟ ام المومنین، یہ زوجہ رسول، یہ محترمہ کیا فرماتی ہے؟ اے علی، آپ تو شجاع عرب ہیں، اور عرب معمولی آدمی بھی بیویوں کے غم میں اتنی درد بھری آواز سے نہیں روتا. علی اتنی فریاد. علی نے روتے ہوئے کیا فرمایا؟ اے ام المومنین، اے ابا جان، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں، آپ درد بھری چیخ پہ اعتراض کر رہی ہیں، میں تو اس پہ تعجب کرتا ہوں، یہ منظر دیکھ کر علی زندہ کس طرح سے ہے؟ پوچھتی ہیں، علی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ سیدہ کا پہلو زخمی ہے، لیکن سیدہ نے اس تمام عرصے میں جب بستر پر بھی تھی مجھے متوجہ نہیں ہونے دیا کہ سیدہ کا پہلو زخمی ہے. اور جب علی جناب سیدہ کو قبر میں اتار رہے تھے، جب قبر میں اتار چکے، ہاتھ جھاڑ کر روضہ رسول کی طرف رخ کر کے کیا فرمایا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر درود و سلام ہو. لقد ردت الودیعہ، یا رسول اللہ امانت لوٹانے آیا ہو، امانت واپس کرنے آیا ہو. کیونکہ جب رسول اللہ نے جناب سیدہ کا ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا تھا تو ساتھ یہ فرمایا تھا، اے علی، فاطمہ فقط میری بیٹی نہیں، اللہ کی امانت ہے.
وہ یاد آ گیا جملہ یا رسول اللہ یہ ہمانے میں جا رہا ہوں, لیکن ساتھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ علی کو معذور سمجھے, علی سے کچھ اور نہ پوچھے کہ یہ جو امانت تھی جب میں نے لی تھی صحیح و سالم تھی, اب جب لوٹا رہا ہوں پہلو زخمی ہے کیسے زخمی ہو گیا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھ لینا کیسے زخمی ہو گیا, کس نے زخمی کر دیا.
لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرمائے, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے, جو مریض ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے, جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما, مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما, مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما, مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما, خداوندہ مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما, خداوندہ حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما, ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما, اس مملکت کے اندر امن و امان قائم فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد, بحق شہداء کربلا, عزاداران سید الشہداء, پیروان امیر المومنین, جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں و بالاخص شہر کراچی میں, پروردگارا ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما, دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے, یہ شہداء جنہوں نے اس محرم میں جام شہادت نوش کیا ہے ان دشمنان دین و یزیدیوں کے ہاتھوں, ان کے لیے وبالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.